میں ایک امنگ ہے، ان میں ایک اعتماد پیدا ہوا ہے دین کے بارے میں. اب وہ اپولوجیٹک انداز نہیں ہے، معاملہ خانہ انداز نہیں ہے، اب وہ اپنے دین کے بارے میں شرمائے شرمائے نہیں رہتے. امریکہ کی یونیورسٹیز میں جا کر دھڑنے کے ساتھ وہ اپنی داڑھیوں کے ساتھ بھی اور اپنے دینی انداز کے ساتھ وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں. یہ سارا در حقیقت نتیجہ انہی دہلی ہوتا ہے. لیکن بل فیل ان تحریکوں میں سے کسی کو کہیں کوئی کامیابی آج کی تاریخ تک حاصل نہیں. اور یہ نوٹ کر لیجیے، جیسے میں نے اسپینگلر کے بارے میں عرض کیا کہ ایک نظریہ ہے تاریخ کا کہ تاریخ کے اندر جوانی بھی آتی ہے پھر بڑھاپا بھی آتا ہے. یہ تحریک بائی اللہ اب بڑھاپے کی منزل میں داخل ہوئی. پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ برس اس کے اوپر بیت گئے، اگلی نسلیں بیت گئی، ان کے مؤسسین کو اپنے اللہ کے حد جا چکے. پہلی نسل جو ہے پوری ہو چکی یا جا چکی دوسرے عادت کو، اگلی نسل جو ہے اب وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر وہ اوریجنل افکار و نظریہ اوریجنل جذبہ جو ہے وہ اس درجے کا موجود نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر ایک سلسلہ کسی کیفیت سے پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. کیونکہ یہ ایک فینومینل ہے، بڑھاپا آتا ہی ہے، جیسے قوموں پر آتا کہیں کو. میں اس سے زیادہ حال کے بارے میں مزید کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا. اب مستقبل کے بارے میں دو بات، مستقبل کو میں دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. ایک حصہ ہے مستقبل بڑی، اس میں تو میرے ایمان کا تقاضا ہے، اٹس این آرٹیکل آف فیتھ کہ دل آخر اس دنیا میں چپے چپے پر اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی وہ صادق المصدوق، آپ سچے ہیں اور آپ کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی، لہذا آپ کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی. صاف پیشن گوئی ہے کہ لا يبقى على الارض بيت من بدر ولا بدر الا يدخل فيه الاسلام بعز عزيز او ضد ظهير. گرہ ارضی پر کوئی ایک گھر بھی باقی نہیں رہے گا، نہ عید گارے کا بنا ہوا اور نہ کمروں کا بنا ہوا خیمہ بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے. اور اسلام کا یہ داخلہ دو طریقوں میں سے ایک پر ہوگا، یا تو اس گھر والوں کے اعزاز کے ساتھ یا ان کی توہین و تذلیل کے ساتھ. اگر وہ گھر والے ایمان لے آئے تو ان کے اعزاز کے ساتھ اسلام ان کے گھر میں داخل ہوا. وللہ عزت ولرسوله وللمؤمنین، عزت ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان. تو جس گھر والوں نے اسلام قبول کر لیا اس گھر میں اسلام داخل ہوا گھر والوں کے اعزاز کے ساتھ، اور جنہوں نے اسلام قبول نہ کریں گے جو اسلام تو داخل ہوگا ان کی تصدیق کے ساتھ، انہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا. یو تو جزیہ دان یدی وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہیں گے، جزیہ دینے پر مجبور ہوں گے. گویا کہ اسلام تو وہاں بھی داخل ہوا، گھر والوں کو عزت حاصل نہیں ہوئی، گھر والوں کی توحید کو تصدیق کے ساتھ. بڑی پیاری حدیث سے یاد کر لیجئے، لا يبقى على الارض بيت من بدر ولا بدر الا يدخل فيه الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل. یا تو اعزاز کے ساتھ ہوگا، صاحب عزت لوگوں کے اعزاز، اور یا توہین والوں کی توہین اور تذلیل کے ساتھ. بہرحال اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا، خواہ وہ گھر ایک گارے کا بنا ہوا ہو، خواہ وہ کمر کا بنا ہوا ہو. خیر، اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ در حقیقت منطقی نتیجہ ہے قرآن مجید کے دو کانسیپٹ کا. دو محکم آیات ہیں قرآن مجید کی، ان کو جوڑیے، دوڑا ٹکڑا بنائیے تو منطقی نتیجہ یہی نکلے. ایک قرآن کا محکم مضمون ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر یا تمام ادیان پر. گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے غلبہ دین. یہ ایک محکم بات ہے. دوسری محکم بات، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. معلوم ہوا کہ جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوگا، بولا کہ جیسے محمدی کے مقصد کی ابھی تکمیل عروج نہیں ہو پائی. تکلیف ہوگی اس وقت جبکہ پورے پورے عرصے پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ حضور نے بدستے خیش بدستے نفیس اپنے دستے مبارک سے جزیرہ نما عرب نے اللہ کے دین کا بول بالا کیا اور یہ ہو کر یہ ہے مستقبل بڑی اور یہ بھی میں سمجھیے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہے احادیث میں جو خبریں دی گئی ہیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیج اس کے لیے جیسے کہ کسی بڑے جلسے کے لیے اسٹیج آپ بنایا جاتا ہے اسٹیج از بینگ سیٹ فار دی ایونٹس ان واقعات کے لیے اسٹیج تیار ہو رہا ہے جن واقعات کی خبریں احادیث میں ایک بہت عظیم جنگ کی خبر دی گئی جس میں ایک طرف مسلمان عیسائی اور یہودی ہوں گے اور دوسری طرف بھی ایک عیسائی قوت ہوگی جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ الفاظ یہ آتے ہیں کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑے گا اور اسے سوائے لاکھوں کے اور کچھ نظر وہ جنگ ہو کر رہے اس میں ایک طرف روس اور اس کے لائف ہوں گے اور دوسری طرف امریکہ اور عیسائی قوتیں اور آپ کو معلوم ہے پورا عالم عرب کی حقیقت انہیں کہلائی ہے یہودی بھی انہیں کے ساتھ اس کے بعد ایک پھیل آئے گا کہ پھر ایک جنگ ہوگی جس میں یہودی اور عیسائی ایک طرف ہوں گے مسلمان ایک طرف وہ جنگ ہوگی آخری جس کے موقع پر کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر ریورس ہوگا پہلے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچے یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے لیکن پھر ریورس ہوگا حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور حضرت مسیح جو ہے یہودیوں کو برباد کریں گے یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ جہاں جہاں تک حضرت مسیح کی نگاہیں پہنچے گی یہودی پگھلتے جائیں گے معلوم ہوتا ہے جو لیزر کا کانسیپٹ آج ہے لیزر بیم غالب حضرت مسیح علیہ السلام کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ وہ تاثیر ایک بہت بڑے پیمانے پر کرتا ہے اور اس کے لیے یہ قبرستان بنانے کے لیے دنیا بھر سے یہودیوں کو سمیٹ کر جنابکم لطیفہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری میں فرمایا گیا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس حوالے کی طرف کہ یہاں پر وقت آئے گا کہ تمہیں سب کو ہم سمیٹ کر ایک جگہ لے جائیں گے اور وہ اسرائیل اور لطف لدہ لدہ ان کا بیس ہے سب سے بڑا ایئر بیس جو اسرائیل کا لدہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ مقام لطف پر حضرت مسیح علیہ السلام کا جال اکبر کو قتل کرے جبکہ وہ وہاں سے بھاگنے کی فکر میں ہو بارہ کو دور کی بات اب نظر نہیں آتی اسٹیج سیٹ ہو رہا ہے وہ وقت تو آ کر رہے گا البتہ اس سے بڑے مستقبل قریب جس کو میں کہوں حال سے جو متصل ہے اس میں صورتحال بہت مخصوص نظر آ رہی ہے میں نے ابھی پرسوں جمعے میں تقریب کی ہے مفصل اپنے ہاں لاہور میں جامع دارالسلام سے اس کے کیسٹ یہاں پہ پہنچ جائیں گے کچھ ہی دنوں میں شاید آ بھی گیا ہو کاپیاں بھی اس کی ہو جائیں گی میں نے اس کا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس وقت امریکہ اور یورپین جو قوتیں ہیں مغربی جس کی دنیا ہم کہتے ہیں مغربی دنیا اس کے دانشوروں میں ایک بڑی خوشی اور سرمستی کا عالم ہے بہت خوش ہے کیوں خوش ہے ایک طرف تو ان کا جو سب سے بڑا دشمن روس اس کو افغانستان میں فوجی شکست ہوئی سامین روس اپنے نظام سے پسپائی اختیار کر رہا ہے وہ گلاسنوف اور وہ ان کا جو دوسرا نظریہ ہے پسپائی کا اس کے نتیجے میں گویا کہ وہ تائید ہو رہا ہے اپنے اس نظام سے کہ جس نظام کا ڈنکا اس نے بجایا اتنے عرصے تک اور یہ گویا کہ ایک نظریاتی فتح ہے مغرب کی کہ انہیں احساس ہوا ہے کہ ہمارا نظام ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارا نظام بارہ دست اور بارہ تر ہے اور ثابت ہو گیا کہ روس کو پسپائی اختیار کر کے ہمارے ہی نظریات کی طرف آنا تھا یہی فینومینا چین میں ہو رہا وہ آزادی اور جمہوریت کی طرف تو معلوم ہوا کہ ایک فتح مندی کی کیفیت ہے اس وقت مغرب میں کہ ہمارا نظام ہمارا تمدن ہماری تہذیب یہ گویا کہ اس کی بالا دستی بالا طریق ثابت ہو اور دوسری ان کی خوشی جو ہے اس پہلو سے ہے کہ انہیں جو شدید اندیشہ لاحق ہو گیا تھا آپ کے علم میں ہوگا کہ نکسن نے کتاب لکھی اور اس نے اس نے یہ کہا کہ ہمیں روس سے خام آمدنی نہ نہیں چاہیے ہمارے لیے اصل خطرہ جو ہے وہ تو یہ فنڈامنٹلسٹ اسلام کا خطرہ ہے یہ بنیاد پرست مسلمان تحریکیں جو ہے یہ ہمارے لیے خطرہ ہے ان کے بارے میں ہمیں ہوش کرنا چاہیے ان سے نمٹنے کی فکر کرنی چاہیے جیسے کہ کوئی 15 سال پہلے نکسن سے ڈی گول نے کہا تھا, یاد ہوگا بہت سے حضرات کو, کہ ہم نے روس کو خاص کا دشمن بنا لیا ہے. وہ تو وائٹ ریس ہے, یورپین پاور ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمیں اس سے لڑنا نہیں چاہیے. بیویئر آف دی یلو مارشل آف دی ایسٹ, وہ مسجد کی جو زرد روح اقوام ہے, یہ چینی ہے اور جاپانی ہے اور یہ کورین ہے, ڈرو ان سے کہ ان کا سیلاب اگر کبھی آ گیا تو جیسے کبھی ہن آئے تھے, اٹیلا آیا تھا, جیسے کبھی چنگیزخان آیا تھا, جس طریقے سے کہ وہ بہا کر لے گیا تھا ہر شہر کو, یہ قوت جو ہے پاور پوٹینشل, یہ ہمارے لیے خطرہ ہے, ہماری تہذیب کے لیے ان سے اندیشہ کرے گا. تو جس طرح ڈی گول نے وہ بات کہی تھی, اب نکسن نے یہ بات کہی, لیکن اس وقت انہیں بڑی سب خوشی اور سب مستی کا عالم ان پر تاری ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ فنڈامنٹل اسلام ناکام ہے. ایران کا انقلاب اس نے ایک دفعہ انہیں ہلا کر رکھ دیا, لڑاوے نمونے کو شہباز سے والا نقشہ دنیا میں آیا, امریکہ جیسے سپر پاور سے چھوٹا سا ملک میں ٹکرا گیا. لیکن یہ کہ اب وہاں جو صورتحال ہے ان کے نزدیک یہ صحیح ہے یا غلط, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا انقلابی فرما ختم, وہ ڈنک جو ہے وہ اب ان کا بھی ٹوٹ چکا. اس کے بعد دوسرا اندیشہ ہو سکتا تھا افغانستان سے, کہ یہاں کوئی فنڈامنٹل حکومت بن جائے تو وہ تو ایک بہت بڑا سورس بن سکتا ہے, وہ صرف روس کے لیے خطرہ نہیں تھا بلکہ وہ مغرب کے لیے بھی خطرہ تھا. لیکن جو صورتحال افغانستان میں, امریکہ کو دلچسپی تھی صرف اس سے کہ روس وہاں سے نکل جائے, اور یہ ہمارے مجاہدین کو پہلے سے جاننا چاہیے. اب اگر وہ یہ فریاد کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایک وقت پر ہمیں چھوڑ دیا ہے, وہ اپنی ناکامی کا ثبوت دے رہے ہیں, انہیں اس سے زیادہ توقع امریکہ سے رکھنا عبادت ہے. انہیں اپنے ریٹس کو مضبوط کرنا چاہیے تھا, اپنی وہ 7 پارٹیاں اور 8 پارٹیاں علیحدہ علیحدہ رہی, اور اس وقت جو آپس میں نسل و غریبان ہو گئی ہے, نہ معلوم یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اس نے کہ منتظر نے نکاح. بہرحال وہ جو آج سے یوں سمجھیے کہ سال بھر پہلے جو بڑی امیدیں تھیں, بڑے توقعات تھے کہ اسلامی حکومت وہاں قائم ہو جائے گی اور یہ پھر ایک بہت بڑا نیوکلیئر بن جائے گا, ایک طرف اس کے اثرات جو ہیں وہ ترکستان کے علاقے کے اندر جو ہے وہ اکامی ہوں گے, اور رشیا کے ان علاقوں کے اندر بھی کہ جائے اسلام کی کہیں ابھر آئے گی, دوسری طرف اسی سے کشمیر کے اندر یہ کہنی شروع ہوئی پھر فیل. لیکن یہ کہ اگر افغانستان ہی میں بعض اللہ صبح بعض اللہ اگر وہ بات ہو گئی کہ پھر ظاہر شاہ صاحب ہی علاقہ بٹھا دیے گئے, جیسے کہ آسار نظر آ رہے ہیں بندہ عالم, لیکن یہ کہ ویسٹ میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ فنڈامنٹل اسلام کا جو اندیشہ انہیں ظاہر ہو گیا تھا افغانستان میں وہ بھی ختم ہو, اور سب سے بڑھ کر ان کی خوشی کا جو عالم ہے, میں نے جمعے میں الفاظ کہے تھے کہ محترمہ وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ کا جو بے نظیر استقبال امریکہ میں ہوا وہ اصل میں اسی کا منظر ہے. انہیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے نظریات کو فخر ہوئی, سیکولر نظریات, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, وہ مانا گیا پاکستان میں بھی الیکشن ہوئے اور 60 لاکھ کے قریب لوگوں نے ووٹ دیا اس پارٹی کو جس کی سربراہ وہ خاتون تھی اور جس کا نظریہ جو ہے سب کو معلوم ہے کہ بہرحال دین کے معاملے میں اس نے کوئی نعرہ بھی نہیں لگایا ہے, وہ تو کھلا سیکولر پارٹی. آپ جب حیران ہوئے میں نے یاد کہاں سے لے لیا 60 لاکھ, آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آبادی تقریباً 10 کروڑ, ان میں 45% کے اگر ووٹ ڈالے گئے ہیں وہ ووٹ جو ہے وہ 4.5 کروڑ ہے, اس میں سے جو ڈالے گئے ہیں تو وہ 2.5 کروڑ بنے گئے, ان میں سے 39% بھی اگر ہے تو 60 لاکھ جو ہے 60 لاکھ افراد نے تو ووٹ دیا, اور ووٹ جس نتیجے میں جو حکومت بنی ہے ان کے لیے تو بڑی سرمستی ہے. اس وقت وہ جو اقبال نے کہیں کہا تھا جبریل کی زبان سے کہہ پایا تھا, میں نے شیطان کی زبان سے, آہ ہے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے, کر گیا سرمست اس کو ٹوٹ کر میرا تو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی تو سرمستی اور سرخوشی کا عالم ہے, ان کی تہذیب کی بالادستی اس ملک میں ثابت ہوئی ہے, کم سے کم وقتی طور پر تو ہو گئی ہے, کل کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. جس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنایا گیا, جہاں اندیشہ یہ تھا کہ علماء کرام کے اثرات, انہیں اندیشہ تھا کہ علماء کرام کے اثرات بہت گہرے ہیں, اسلامی تہذیب کے اثرات بہت گہرے ہیں, لیکن وہاں بھی ان کی تہذیب کی بالادستی ہوئی ہے. یہ ہے اس وقت کا حال, اس اعتبار سے مستقبل قریب میں مجھے کوئی اچھے آثار نظر نہیں آئے. ہمارے حالات اور زیادہ خراب ہیں. سن 1900 آپ نوٹ کیجیے 1915-16 میں ترکوں نے بغاوت کی تھی اربوں کے خلاف, یہاں سے بیج بوئے گئے نیشنلزم کے. پھر جب عالم اسلام کو تقسیم کیا گیا وہ نیشنلزم کے بیج اور گہرے ہوئے. المصر للمصريين الشام للشاميين, اب عرب تقسیم ہو گئے, شامی ایک علیحدہ نیشنلٹی ہے, مصری علیحدہ نیشنلٹی ہے, عراقی علیحدہ نیشنلٹی ہے, سعودی علیحدہ نیشنلٹی ہے. یہ عرب ہونے کے باوجود ایک زبان ایک مذہب اور اکثر و بیشتر ایک نسل, لیکن یہ تقسیم ہوتے چلے گئے. اسی طریقے سے وہ تقسیم مشرقی پاکستان کے اندر پورے بھی پر ہوتی تھی. مسلمان نے مغل کا کرا تھا باہری اور سن آف دی باہر آئے اور اپنے اس سرزمین کے فرزند, یہ تقسیم وہاں ہوئی. اور یہ بہت ہی دردناک بات ہے کہ تلخ ترین اس کا مظہر پورے عالم اسلام میں اس وقت سرزمین سندھ جو باب الاسلام تھا اس میں ہماری نگاہوں کے ساتھ. تو مستقبل قریب میں حالات مخدوش ہیں, البتہ مستقبل بعید میں نے رکھ دیا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں اور کس علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما لے. ابھی کیونکہ ذکر ہوا تھا اسرا کا, میں امریکہ میں رہ کر آیا ہوں اس وقت, 25 دن میں نے وہاں بسر کیے. میں پہلے آ جانا چاہتا تھا لیکن کہ اسرا جو ہندوستان پاکستان سے جانے والے طلبا اور عالم عرب سے پہنچنے والے طلبا نے یہ 60s کے اندر ایک آرگنائزیشن بنائی تھی امریکہ میں, ایم ایس سے مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ. یہ گئے تھے تعلیم حاصل کرنے, اب وہی سیٹل ہو گئے, اب وہ پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں اور اچھے حالات کے اندر ہیں. معاشی اعتبار سے بھی بہت ان کے لیے دنیا کے اندر جو ہے تمکن انہیں ملا ہے. اب انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر اسنا کے نام سے یہ سمجھئے کہ امبریلا آرگنائزیشن قائم کی ہے, ایم ایس ایم جس کے نیچے ہے, آئی ایم ایل کے نیچے ہے, انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن, اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن وغیرہ وغیرہ بہت سی تنظیمیں ہیں, اور اوپر یہ چھتری ہے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ. اس کا اینول کنونشن جو ہے امریکہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے, 4-5 ہزار مسلمان اس میں جمع ہوتے ہیں. کیونکہ اتفاق سے جن دنوں میں گیا وہاں یہ کنونشن ہونے والا تھا ڈیٹن اوہایو, اور ان کے منتظمین کی طرف سے بہت ہی اصرار کے ساتھ مجھے دعوت دی گئی کہ آپ بھی ضرور آئے, اور وہاں مجھے 2-3 چھوٹے چھوٹے خطاب کرنے کا موقع مل گیا. میں نے وہاں جو مشورے دیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھا. میں نے 2 مشورے دیے, نمبر 1 ان تمام تحریکوں سے متعلق لوگ ہیں وہاں جو اس آرگنائزیشن میں شامل ہوئے, کچھ جماعت اسلامی ہند و پاک کے لوگ ہیں, کچھ الاقوام المتحدہ مصر شام عراق وغیرہ کے لوگ ہیں. میں نے ان حضرات کو جو مشورہ پہلا دیا وہ یہ ہے کہ اب تک ہماری تحریکوں کی ایک کمی یہ رہی ہے کہ ہم نے سارا انفسس اسلام پر رکھا ہے, ایمان پر نہیں رکھا, جبکہ ہماری اصل کمزوری ایمان کی. ہم سمجھتے ہی ہیں کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے, حالانکہ در حقیقت ساری کمی یہاں یہ خالی ہے کھوکھلے ایمان کی پوٹلی عقائد کی ہمارے دماغ کے کسی گوشے کے اندر رکھی ہوئی ہے. ہمیں وراثتاً منتقل ہوا ہے, ریشیل کریڈ ہے ہمارا کہ ہم مانتے ہیں اللہ کو, رسول کو, آخرت کو, جنت کو, دوزخ کو, فرشتے کو, اللہ اللہ فیض اللہ. یقین جس شے کا نام ہے وہ ہمارے پاس نہیں, جب تک وہ پرسنل کنوکشن والا یقین نہیں ہوگا, وہ ایمان جو دلوں کے اندر داخل ہو چکا ہو. یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, نبی سے کہہ دیجیے تم ہر چیز ایمان نہیں لائے, یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں. اس وقت تو یہ کچھ بدو ہوں گے جن کے بارے میں کہا گیا اس وقت امت مسلمہ کی وہ 1 ارب سے زیادہ جو مسلمان ہے ان کی عظیم اکثریت کس کیفیت کے ساتھ دوچار ہے, وہ پیدائشی مسلمان ہے, نسلی مسلمان ہے. ایمان جس شے کا نام ہے اگر وہ پرسنل کنوکشن اور یقین کے درجے کی بات ہے تو موجود نہیں. تو ایمفسس ایمان, مسلمان کو ایمان کہاں سے ملے گا؟ وہ ہے قرآن. وہ جنس نہیں ایمان جسے نیائے دکھانے فلسفہ سے ڈھونڈنے سے ملے گی آپ ہی کو, یہ قرآن ایسی بات ہے. اس قرآن کو بیسس بنا کر تعلیم و تعلیم قرآن، علمی ثقافت قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اگر اس کو آپ بنائیں گے اپنی ریڑھ کی ہڈی اور ایمفسس زیادہ ایمان پر دیں گے تو یقیناً ان دعوتوں کے اندر ان تحریکوں میں اگر یہ ختم بھی ہو جائے تو ان کے خاکستر سے ان کے ملبے سے نئی تحریکیں اٹھیں گی، وہ برآمد ہوگی۔ ہوا سکتا ہے انسانی تاریخ کا اور تمدن کا یہ فینومینل ہے، آج کبھی ہوئی سمجھ آج بجھی ہوئی نہ جان، کچھ گاڑیاں موجود ہیں، انہیں اثر نو جو ہے مستقل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کے لیے ایمان پر شور ہو، اصل یقین پیدا ہو، وہ یقین کہ جو انسان کا حال بن جائے، صرف حال نہیں وہ کہتے کیفیت بن جائے، اس کے پورے وجود پر سوال ہے۔ اس کے لیے جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے، ہر اس فلوسافیکل لیول پر اپروچ کرتا ہوگا، جب تک کہ آپ کو انٹلیکچوئل لیول جو اس طور کا ہے میں نے کہا ہم بھی کام لیتے ہیں، یہاں پر سرمن سے کام نہیں چلے گا، بات سے بات نہیں چلے گی، بات ایک مسلمان کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ بھی وہ مسلمان جس کے اندر جو ہے جو خاص سڈاس بھرا ہوا نہیں ہے، اس کے ذہن میں جو غلط نظریات کا سڈاس نہیں ہے، اس کی کلیئر سلیٹ ہے، اس کو آپ بات کہیے وہ بات بھی اصل خیزت اور دل خیزت وہ اصل ہو جائے گا، لیکن جو غیر مسلم ہے ان کو تو جب تک انٹلیکچولی آپ انہیں اپیل نہیں کریں گے، ہائیسٹ فلوسافیکل لیول پر جب تک ٹیکل نہیں کریں گے اس پرابلم کو، ایمان کی دعوت وہاں ممکن نہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے ان سے عرض کی وہ یہ کہ آپ کی یہ دعوت، وہ دعویٰ جیسے کہ سید صاحب فرما رہے تھے، وہ دعویٰ کا لفظ ہوتے ہیں دعوت، اور عربی میں یہی ہوتا ہے کہ اگر تیز جو ہے آگوا وقت کریں گے تو دعویٰ بن جائے گا، دعویٰ نہیں دعویٰ، وہ دعوت کا لفظ وہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ اٹ شوڈ بی ریولیوشن اورینٹڈ، جب تک آپ اس کا رخ انقلاب کی طرف نہیں کریں گے، بھول جائیے کہ آپ مائنورٹی میں، مائنورٹی میجورٹی کا کوئی تعلق انقلاب سے نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تو وہ تو اکیلے تھے، ہی اسٹارٹڈ وتھ ون پرسن، اپنی ذات سے شروع کیا، ایک کو دعوت بھی ابو بکر آئے، ایک سے دو ہو گئے، اپنی اہلیہ محترمہ شامل ہو گئی، تین ہو گئے، اپنے چچا جات بھائی زیر تربیت ہیں، زیر کفالت ہیں، علی وہ شامل ہو گئے، چار ہو گئے، اپنے غلام جن کو آزاد کر کے نمبودا میٹھا بنایا ہوا وہ شامل ہو گئے، پانچ، ایک جمع چار مسادی ہے پانچ، یہاں سے گاڑی چلی ہوئی، دس برس میں بمشکل سو افراد حاصل ہوئے، بمشکل سو دس برس، اور محمد رسول اللہ جیسے داعی اور مبلغ اور مربی اور مزکی، ان جیسا داعی کوئی اور ہو نہیں سکتا، ان جیسا مربی اور مزکی کوئی گھوم نہیں سکتا، ان کی کوئی نظیر انتظار نظیر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس طرف رکھیے تو بہرحال ناممکن ہے کہ محمد رسول اللہ جیسا کوئی اور انسان ہو، اللہ کی قدرت کا مسئلہ رہتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دس برس کی محنت محمد رسول اللہ کی اور سو سے زیادہ آدمی نہیں سمجھ پا رہے، اگلے دس برس میں انقلاب رکھا ہو گیا، لہذا بھول جائے میجورٹی اور مائنورٹی کا، میں نے کہا کوئی عجب نہیں کہ جو میجورٹی کے ممالک ہیں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ انہیں ریجیکٹ کر، اس لیے کہ ہم جو ہے بہت غلط پڑ گئے ہیں قومی سطح پہ، ہمارے اخلاق بہت پس جا چکے ہیں، ہم وعدے کرتے ہیں رہت کرتے ہیں نبھاتے نہیں، ہم کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہم تاکہ ادویات میں ملاوٹ کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمارا معیار بہت ہی پیچھا چکا، اگر کہ ہمیں یہی کوشش کرنی ہے، ہمیں یہی محنت کرنی ہے، میرا مقام یہی ہے، میری جگہ یہی ہے، لیکن اس سے میں نے کہا کہ آپ بھول جائیے، ہو سکتا ہے کہ عالم اسلام کے جو ممالک ہیں میجورٹی کے ممالک اللہ تعالیٰ انہیں رد کر دے، ہو سکتا ہے اللہ انہیں پٹوائے کسی کے ہاتھوں اور پھر اسی کے ہاتھوں بھی ان کا جھنڈا کما دے، ہم عذاب الہی کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم نے ملک بنایا اسلام کے نام پر، اور ہم نے جو کچھ اسلام کا حاصل کیا اس ملک میں وہ آج سامنے ہو گیا ہے، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، یہ تو ہم نے تجویزہ کیا، میں نے یہ کہا الخبر میں جب میں نے تقریر کی، اور وہ ذرا خاص طور پر ایسا ہلکا تھا گڑھ تھا وہ، کہ جہاں پر آئی جی آئی کے حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ جمع تھے، اور انہوں نے مجھ سے تیکھے سوال بھی کیے، میں نے کہا بلکہ کی تو کہ بے نظیر کے وزیر اعظم بننے کا ہر وہ شخص مجرم ہے جس کے گھر میں شمی پتا نہیں، تم نے اپنے گھروں کے پردے ہٹائے، تم نے اپنی عورتوں کے اوپر سے نقطے اتار دیے، آج اس کی یہ سزا ہے جو تمہیں مل رہی، جس کے پاس وہ پیسے دو ٹکے ہوں گے اس نے برقع اتار کر پھینک دیا. ہم آئے تھے یہاں اسلام لانے کے لیے اور ہم نے جو رہا تھا اسلام لے کر آئے تھے وہاں سے اس کو بھی خیر دے دیا. اسی شہر کراچی کے اندر دو نوجوان آ کر روئے میرے سامنے مراد آباد سے, یہ کوئی 5 سال کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری پھوپھی داد بہن کی شادی تھی, پہلی مطلب ہم پاکستان آئے, آنسو تھے ان کی آنکھوں میں, لڑا تھے ان کے گانوں کا. تاکہ ہم نے دو چیزیں یہاں آ کر دیکھی, ایک پردہ نام کی کوئی شہر پاکستان میں نہیں, اور دوسری انہوں نے کہا ہماری پھوپھی کوئی بہت امیر نہیں ہے وہ گھرانا, لیکن جس طرح دولت کو ہم نے شادی میں بہتے ہوئے دیکھا ہے نالیوں کے اندر, ہم اس کا ہندوستان میں تصور کر سکتے. ان کا ہندوستان میں حکومت نے وہ تعلیمی پالیسی چلائی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری اگلی نسل اردو پڑھ نہیں سکے گی, جب پڑھے گی نہیں تو ہمارا سارا جو بھی ہے دینی لٹریچر دینی معاملہ وہ اردو میں وہ تو ختم ہو جائے گا. ہم مکتب قائم کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم بچوں کے لیے مکتب قائم کر سکیں, اور یہاں ایک ایک شادی کے اوپر جو روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور ایک ایک دعوت کے اوپر جو روپیہ خرچ ہو رہا ہے اس کا اندازہ کر لیجیے. یہ ہے جو ہم نے اپنے ہاتھ میں اسلام کا معاملہ کیا, یہ آج کی سزا جو ہم کو بن رہی ہے. یہاں وہ دوست میرے موجود ہیں, آج سے میں تو 8-10 سال پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ کراچی والوں ہوش میں آؤ, اس کی سزا جب ملے گی سب سے بڑا حصہ ہمیں وصول کرنا ہوگا, اور دیکھنا ان بستیوں کو تم کے بنا ہو گئی, تم نے یہاں محل بنائے ہیں, آ کر کارخانے بنائے ہیں, اسلام کا کیا کرنا. بہرحال یہ وہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ اچانک کو آ گیا, ہم نے 11 برس تک جو حکومت نہیں ہے اس نے عورت اور مرد کو کھانا بچانا کب آپ 11 برس تک پلایا. اب کھانا بچانا کا نتیجہ ہے سامنے آ گیا, وزیر بنا کر انہوں نے بٹھایا, اسمبلیوں میں سجایا ان کو لے جا کر خواتین کو, اس کا یہ منطقی نتیجہ جو آج ہمارے ساتھ. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی عذاب الہی کے مستحق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, اللہ مہلت دے دے, اللہ اصلاح کر دے, کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے, اس کی قدرت سے اس کی رحمت سے بڑی دے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم عذاب الہی کے مستحق ہو چکے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں یہی حالت تمام مسلمان کو مالی جہاں دیکھیے, یہی حالت ترکی میں ہے تو بچیوں کو سچوں پر مار ڈالنے کی عبادت کی جاتی ہے, یہ حال تو ترکی کو مسلمانوں کو ہو رہا ہے, ہر جگہ پر یہی حال. تو معلوم یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام جو مسلمان میجورٹی کے ممالک ہیں اللہ تعالیٰ یہ رد کرے, ان کے اوپر کوئی عذاب کا کوڑا برسائے, اور پھر حتیٰ کسی اور قوم کے ہاتھ میں اپنے بیچ کا جھنڈا سنبھالے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے فاطمہ مل گئے جادے کو صدر خانے سے. اسی لیے تو میں نے اتنا طویل وقت آپ کا دیا کہ تاریخ کے یہ سارے سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے آ جائے. اللہ کی قدرت سے بڑی ہوئی, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے چینیوں کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا چبا دے, کوریوں کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا چبا دے, جاپانیوں کو توفیق دے دے, امریکیوں کو توفیق دے دے, اور اللہ سے یہ بھی بعید نہیں, اور ہمیں اسی کی کوشش اور کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمیں تو توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, پروردگار ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم غلط لوگوں پر پڑ گئے ہیں, ہم نے سیاست کے کھیل کھیلنے شروع کر دیے, ہم اقتدار کی تنظیم میں شریک ہو گئے. اے اللہ ہمیں توفیق دے, ہمیں وقت دے کہ ہم اپنے اس پوری جو محلت جو ہمیں دے رہا ہے اس کا صحیح صحیح مقصد کریں. بہرحال جہاں تک بھی ہم یہاں ہیں ہمیں یہی کام کرنا. میں جب بھی جاتا ہوں چاہے وہ سعودی عرب ہو, ظاہر بات ہے وہاں جو لوگ ہیں مسلمان انہیں واپس آنا ہی آج نہیں تو کل. البتہ امریکہ میں برطانیہ میں جو لوگ سیٹل ہو گئے وہ وہاں کا جز بن گئے, ان میں سے بعض لوگوں نے میرے کہنے پر یہاں آ کر آباد ہونے کی کوشش کی, سخت مایوس ہو کر واپس چلے, قدم قدم پر رشوت ہے, وہ ان چیزوں کے عادی نہیں رہے, ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ یہاں میرٹ پر بات نہیں ہوتی, پل اینڈ پش ہو تو کوئی کام مل جائے گا ورنہ نہیں. آپ سے 10 درجے کم جو شخص ہے وہ آپ کے سر کے اوپر پہنچ جائے گا اور آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا, یا کوئی پل ہو یا کوئی پش ہو تو کام ہوتا ہے. وہ آئے وہاں سے سب کچھ اپنا تباہ کر کے برباد کر کے اور پونے بیچ کر آئے, اور یہاں اپنی ساری کمائیاں برباد کر کے واپس جانے کی ضرورت بے شمار مثال اس کی بن گئی. اب میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اگر یہاں سیٹل ہو گئے ہیں تو سیٹل ہو, لیکن یہاں بھی آپ کو کام کرنا ہے, بھول جائیے یہ اکثریت اقلیت کا معاملہ, کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس سلسلے کو قبول فرما لے. اور اللہ تعالیٰ کی رسول کی مثال ہمارے سامنے ہے, انہوں نے کام شروع کیا تھا تو ان کے پاس کوئی اکثریت نہیں تھی, کوئی امت نہیں تھی, انہوں نے تو جیسے پرندہ گھونسلہ بناتا ہے ایک تنکا لے کر آتا ہے اپنی چونچ میں, ایسے ایک ایک آدمی جمع کیا تھا محمد رسول اللہ، ایک ایک کے لیے گولیاں پسار پسار کر اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈالتے. یہ وہ طریقہ تھا جس سے وہ امت تیار ہوئی. پھر ایک عظیم اختلاف رفا ہو گیا. بارہ یہ دو کام کرنے کے ہیں. ایک نتیجے کے درجے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ ایم ایس اے اس طرح وغیرہ آرگنائزیشن جو ہے انہیں مالی بہت سی امداد جو ہے وہ ان عرب ممالک سے ملتی ہے، پیٹرو ڈالر والی آمدنی، لہذا وہاں جو صاحب تھے انہوں نے کہا یہ انقلاب کا لفظ اچھا نہیں ہے. باقی ساری میری تصویر تھی تو انہوں نے بڑی تعریف کی بہت عمدگی سے میرے تمام مضامین کو بڑی تفصیل کے ساتھ، جہاں یہ بھی صحیح ہے اصل ایمفیسس ایمان پر ہونا چاہیے. واقعہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر ہم لوگ جو ہیں وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں نہ کیا کیا انداز بھرے ہوئے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم ایک دسویں طور پر مسلم وہ ساری بات انہوں نے مان لی. یہ باتیں دونوں مشورے صحیح ہیں. البتہ انہوں نے کہا کہ انقلاب کا لفظ ذرا اچھا لفظ نہیں ہے. اور مجھے پھر سوال جواب میں موقع ملا، میں نے کہا آئی انسسٹ آن دس ورڈ، اس لیے کہ اس کے بغیر تو وہ تصور اور پورا تصور پیش نہیں ہو سکتا انقلاب، اس لیے کہ نوع انسانی کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام زندگی ہے. یہی وجہ ہے پچھلے دسمبر میں نے یہ پانچ دن لگائے اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا سماجی نظام، تاکہ معلوم ہو دنیا کو آپ کی نماز آپ کا روزہ آپ کے لیے مفید ہے، وہ آپ کو تقویٰ عطا کرے گا، وہ آپ کو طاقت بھر دے گا کہ آپ اللہ کے دین کے لیے کام کریں. لوگوں کو تو ضرورت ہے ایک معاشی نظام، ایک سیاسی نظام جس میں کوئی ریپریشن نہ ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، ظلم نہ ہو، لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو رہے ہو، لوگوں کی حق تلفیاں نہ ہو رہی ہو، کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے پر سوار نہ ہو گیا ہو، کوئی ایک علاقہ دوسرے علاقے پر بالادستی حاصل نہ کر لے. لوگوں کی ضرورت تو یہ ہے ایک ایسا نظام عادلانہ منصفانہ متبادل معتدل، وہ صرف اللہ نے ہمیں عطا کیا محمد رسول اللہ کے ذریعے. ہم اس کی جب تک کہ کوئی جھلک دنیا میں کسی ایک خطے میں نہ دکھا دیں گے نوع انسانی کو، کوئی دعویٰ، کوئی دعوت، کوئی تبلیغ مؤثر نہیں ہے. لہذا کسی ایک خطے کو قرآن کوٹ ہے ایمان کی، لہذا یہ انجمن خدام القرآن اور درس قرآن اور قرآن کانفرنس ہے، قرآن تربیت کا ہے، قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، یہ سب، اور اللہ کرے کہ قرآن یونیورسٹی تک وہ کالج پہنچ جائے. علی گڑھ کالج بھی تو کبھی صرف کالج ہی تھا، پھر یونیورسٹی بن گیا اور وہ ایک عظیم تحریک کی بنیاد بن گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن یونیورسٹی قائم کریں جس کا ہر کبھی شعبہ ہے قرآن، ہر شخص جو وہاں داخل ہو، چاہے وہ فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، زوالوجی پڑھے، باٹنی پڑھے، فلسفہ پڑھے، نفسیات پڑھے، قرآن ضرور پڑھے، تاکہ ساتھ ساتھ ذہن کے اندر یہ دونوں چیزیں انٹیگریٹ ہوتی چلی جائے. یہ تصور ایک میرا شعبہ یہ ہے کام کا. دوسرا شعبہ اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم اسلامی کا قیام. اب اس کے لیے کیا اس کا منحج ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس پر گفتگو کا موقع نہیں ہے. منحج انقلاب تنظیم پر میری کتاب چھپی ہے، پڑھیے. اور اس وقت آپ یہ اعلان بھی کر رہا ہوں قرآن کالج میں ہمارے ساتھ میں، اس سال ہم نے شروع کر دیا فرسٹ ایئر سے، پہلے ہم ایسے ایس ایس سی کے بعد لے رہے ہیں. یہاں سے بھی چند طلبا گئے تھے جو ہمارے پاس اب وہ تھرڈ ایئر میں پہنچ جائیں گے، یعنی جو ہمارا فائنل ایئر ہے یہ کیا. اس مرتبہ مجھے حیرت ہوئی ہے، شاید یہاں پہ ختم کوئی کام نہیں کیا ہمارے ساتھیوں نے، کوئی بھی ہمیں جو داخلے کا فارم ہے وہ یہاں سے نہیں ملا ہے. تو آپ کو بھی تنظیم کے رخا ہے اس پر توجہ کریں، غور کریں. اور یہاں سے بھی ون ایئر کورس کے لیے یہاں سے ہمیں دو نوجوان ملے تھے، ایک وہ جو امریکہ سے کر کے آیا تھا ایمبیسی، ایمبیسی اسٹرکچرل انجینئرنگ میں، اس نے ایک سال لگایا ہے ہمارے ہاں، قرآن پڑھا ہے عربی پڑھا. ایک اور نوجوان جو یہاں پر کوانٹیٹی سرویئر تھا، ملازمت چھوڑ کر گیا ہے 4000 روپے ماہانہ، اور ہم نے صرف اسے قرضہ دیا ہے 1000 روپے ماہانہ، وہ بھی اس نے کہا میں واپس لوٹا ہوں. اللہ نے اس کو توفیق دی، ایک سال لگا کر وہاں پر وہ بھی اب آ رہا ہے واپس. تو دو نوجوان ہمارے ون ایئر کورس میں بھی گئے، اور یہاں سے ہمارے یہاں فرسٹ ایئر میڈیکل کالج اس میں قرآن کالج میں بھی طلبا گئے. اس مرتبہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہاں توجہ نہیں ہوئی ہے، خود میری غیر حاضری نہیں ہے، ورنہ شاید میں ایک مرتبہ دو مرتبہ آیا ہوگا تو میں اس کو توجہ دلاتا. بہرحال ہمارے یہ دو کام، ایک طرف قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، یہی منبع ایمان ہے، یہی پرچشمہ یقین ہے، اسی سے وہ یقین پیدا ہوگا جو پرسنل کنوکشن والا یقین ہے. اور دوسری طرف تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد پر ایک مضبوط جماعت سب و تحاد کا جذب رکھنے والی جماعت جو اپنے آپ کو تیار کرے اور ایک وقت میں جب مرحلہ آئے تو ہم سب سے بات کرنے کے میدان میں کہ اب یہ حرکت یہ شریعت کے خلاف حرکت ہم نہیں ہو رہے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری گردنیں کٹ جائیں ہمارے سینے چھلنی ہو جائے ہم تیار ہیں بدل پیچھے نہیں ہٹائیں. لیکن اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے, اس کے لیے وہ لوگ ہوں ان کی تربیت ہو وہ منظم ہو ان کا امتحان ہوتا چلا جائے کہ واقعی وہ اس کے لیے تیار ہے. جب معلوم ہو کہ ایک مطلب تعداد ہے تو پھر اقدام کریں گے ان شاء اللہ. پھر یہ نہیں کہ ضرورت تقریریں کر کے رہ جائے پھر غلط کریں گے کہ اپنے کام ہم نہیں ہوتے. یہ ہے دو ہمارے شعبے انہی کی طرف میں نے وہاں توجہ دلائی کہ ایک طرف ایمفیسس آن قرآن اور دوسری طرف اورینٹیشن ریولوشن انقلاب کی طرف. جب تک یہ دعوت کا حصہ نہیں ہوگا عام آدمی کو آپ کی دعوت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. میں آپ حضرات کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے آج تو میرا خیال ہے بہت ہی طویل میری گفتگو ہو گئی تھی, آپ نے صبر اور سکون کے ساتھ سنی ہے. یقیناً آپ کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوں گے, ان سوالات کے لیے اب وقت نہیں. نماز عشاء تو ابھی باہر بعض بات میں ادا کریں گے, اس کے بعد ڈسپٹ ہو جائیں گے. کل انشاءاللہ ہوٹل جبھی زیادہ فاصلے پر نہیں ہے, اس میں سوال جواب کی نشست ہوگی. سوال تحریری ہو آپ تحریری سوال لکھیں اور یہ آپ کو وقت ہوگا رات کو صبح کو جیسے سنے الفاظ ہونے چاہیے, اور یہ کہ اس میں آپ اپنا نام اور پتہ بھی لکھیں تاکہ ہم بعد میں آپ سے رابطہ رکھ سکیں. تو 7 بجے تک سوال تحریری ہو اور 7 بجے تک کل جمع کروا دیے جائیں, سوال آپ کے موضوع سے متعلق یا تنظیمی انجمن سے متعلق ہو. کل ہی 25 ستمبر روز 3 عشاء کے بعد رفقاء تنظیم اسلامی کی ایک میٹنگ بھی اسی جگہ ہوگی. تمام رفقاء نوٹ کر لیں, جو رفقاء کسی وجہ سے نہ آ پائے ہو یہاں انہیں بھی وہ اطلاع دینے کا اہتمام کریں. نمبر 3 پرسوں 26 ستمبر بروز منگل 1 کے بعد جامع مسجد پی بلاک اسٹیل ٹاؤن متصل کیڈٹ کالج میں خطاب ہوگا. رفقا سے اس میں خصوصی طور پر شرکت کی درخواست ہے, اور یہ نوٹ کر لیجیے کیونکہ وہ الحدیث جو ہے وہ ان کے ہاں کا موٹو ہے منزل الحدیث فی ہے باطن شدید, اور یہی آج میرے نزدیک قرآن مجید کے فلسفہ انقلاب پر عظیم ترین اور جامع ترین ہے. میں اسی پر انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا, اور وہ الحدیث ٹاؤن ہے والے ضرور اسٹیل ٹاؤن ہے کیا نام ہے اس کا, لیکن یہ کہ وہاں انشاءاللہ اسی سورہ حدیث کی اسی آیت الحدیث پر گفتگو ہوگی اور پورا فلسفہ انقلاب اس کو میں نے اس وقت میں بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے. وہ کتاب آپ پڑھ لیں کیا کہنے ہیں, اور کتاب پہ کیسے نہ بچ کر سکے تو ذرا کل مقصد کیجیے اور تشریف لائیے. تو نوٹ کر لیجیے اسٹیل ٹاؤن میں جو کیڈٹ کالج کے متصل ہیں اس کی جامع مسجد پی بلاک ہے, اس میں عشاء کی نماز کے بعد یہ میری تقریر ہوگی اور وہاں عشاء کی نماز 8:30 بجے. انجمن خدام القرآن سندھ کا سالانہ اجلاس 27 ستمبر کو بعد از نماز مغرب انجمن کے دفتر D56 بلاک B شمالی رازم آباد میں ہوگا. انجمن سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ نوٹ کر لیں یہ سالانہ اجلاس ہے. عشاء کی نماز حسب معمول باجماعت ادا کی جائے گی. اب دعا مانگی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا لزغ قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لنجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم ربنا آمس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
نام ہی سے تشریف رکھتے ہیں. محمد ابراہیم صاحب نام ہی سے نہیں, یہ تو نہیں لگانا ہے. عطا اللہ صاحب, آپ کا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے میں تبلیغی جماعت رائبن والی اگر وہی کام کر رہی ہے جو آپ کی جماعت تنظیم اسلامی کرنا چاہتی ہے تو آپ کو الگ جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ ہمارے ملک میں اسلام کے نام پر بہت سی جماعتیں پہلے ہی کام کر رہی ہیں اور ہماری نوجوان نسل بہت کنفیوز ہے کہ کس کی بات کو سچ مانا جائے. اگر آپ کا موٹو وہی ہے جو تبلیغی جماعت کا ہے تو آپ کی توانائیاں اگر تبلیغی جماعت کو میسر آ جائے تو شاید اس سے تبلیغی جماعت کے کام میں اگر کچھ کمی ہے تو وہ شاید زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکے. کیا آپ تبلیغ کے کام کے لیے زیادہ جماعتوں کے قیام پر توجہ دیں گے یا یہ کام کسی ایک جماعت کے ذمے ہو؟ محمد جاوید اقبال صاحب, یہ دو سوال چونکہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں اس لیے ہمارے ساتھیوں نے انہیں جمع کر دیا ہے. جاوید اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں. جی تشریف رکھیں. انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں خود کافی ساری تنظیمیں اسلامی نظام و انقلاب کی دعوے دار اور اس سلسلے میں کوشاں ہیں, مثلاً جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, علامہ طاہر القادری صاحب کی پاکستان عوامی تحریک وغیرہ وغیرہ, اور ایک آپ کی تنظیم اسلامی. اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی مقصد اور نصب العین کے لیے اتنی تنظیمیں کیوں؟ کیا ڈیڑھ انچ کی الگ الگ مسجد بنا کر ایک مقصد کو حاصل کرنا بہتر ہے یا اجتماعی طور پر؟ کیا ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے آپس کے فروعی اختلافات ختم نہیں کیے جا سکتے؟ آپ نے ایک الگ تنظیم بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ کسی پہلے سے موجود تنظیم سے آپ نے اشتراک کیوں نہ کیا یا دوسری تنظیموں نے آگے قدم بڑھائے؟ آپ نے تمام تنظیموں کو اکٹھا کر کے مشترکہ جدوجہد سے مقصد کے حصول کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ یہ دونوں سوالات جو ہیں یہ یکجا ہو گئے. ایک صاحب نے خاص طور پر تبلیغی جماعت کا ذکر کیا ہے اور ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں انہوں نے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کا ذکر کیا ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات درست ہے اس اعتبار سے کہ دین کے لیے کام کرنے والی جتنی جماعتیں ہیں ان سب کو یکجا سامنے رکھ کر اگر ہم اپنا موقف بیان کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نصب العین اور طریقہ کار, ان دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. نصب العین ہے کوئی مقصد یا منزل جس تک کہ کسی کو پہنچنا ہے, طریقہ کار ہے وہ راستہ کہ جس راستے سے وہ اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے. ساتھ کام کرنا صرف اس شکل میں ممکن ہوتا ہے کسی ایک جماعت میں یا ایک قافلے میں جبکہ ان دونوں چیزوں میں اتفاق ہو جائے. صرف نصب العین کے اتفاق سے ساتھ کام کرنا لازم نہیں ہوگا اگر طریقہ کار مختلف ہے. مثلاً یہ کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا یا اسلامی انقلاب برپا کرنا, اب یہ ایک نصب العین ہے, جماعت اسلامی کے سامنے بھی ہے, جمعیت علماء اسلام کے سامنے بھی ہے اور تنظیم اسلامی کے سامنے بھی ہے. لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اس کو انتخابات میں حصہ لے کر اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقصد تک پہنچ جائیں گے اور اپنے نصب العین تک حصول رسائی ہو جائے گی, جبکہ تنظیم اسلامی کے نزدیک یہ راستہ اس منزل تک لے جانے والا نہیں, بلکہ اس کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے. انقلابی جدوجہد بالکل مختلف ہے انتخابی جدوجہد سے. تو چاہے نصب العین ایک ہو, اب ظاہر بات ہے جب راستے دو علیحدہ ہو گئے, ایک ہے انتخابی طریقہ کار سے اس منزل تک پہنچنے کی کوشش اور ایک ہے انقلابی طریقہ کار سے اس مقصد کے حصول کی کوشش, ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے, لہذا اشتراکی عمل نہیں ہو سکتا. جہاں تک تبلیغی جماعت کا تعلق ہے اس کے بارے میں چونکہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی رائے شاید یہ ہے, حالانکہ میری رائے وہ نہیں ہے. تبلیغی جماعت اصل میں جو ابھی ہمارے ایک ساتھی آپ کے سامنے فرائض دینی کا تصور پیش کر رہے تھے, اس میں صرف دوسری منزل تک آتی ہے, تیسری منزل اس کے پیش نظر نہیں ہے. ہے تو کہیں دل میں ہوگا، وہ اس کا بیان نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے، اس کا برملا اظہار نہیں کرتے. دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ان کے سامنے نہیں ہے، دین کو پھیلانے اور عام کرنے کا معاملہ ہے. تبلیغ تو ان کے پیش نظر ہے، اقامت دین، انقلاب، تنفیذ نظام اسلامی، اس کا وہ نہ نام لیتے ہیں، نہ اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل پیش کرتے ہیں. اس اعتبار سے ان سے ہمارا اختلاف اس اعتبار سے ہے کہ صرف تبلیغ نہیں، ہم تو تبلیغ سے آگے بڑھ کر دین کو قائم کرنے کے لیے ایک عملی جدوجہد جو ہے اس کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں. یہ ہیں دو مختلف معاملات جن کی وجہ سے ہمارے لیے نہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کرنا ممکن ہے، نہ جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ. ایک اصولی بات اور سمجھ لیجئے، ختم نبوت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اب لوگ اپنے طور پر اجتہاد کریں اور اپنے طور پر غور و فکر کر کے کام کے راستے تلاش کریں. نبوت جب تک جاری تھی، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور آپ فارغ ہو جاتے تھے، اہل ایمان کو اب کوئی تردد نہیں تھا. وہ جو یہ شعر لکھا ہوا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو جن صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی، اب ان کے لیے کیا ہے؟ جو حضور کا حکم ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اور حضور کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے، رہنمائی ہو رہی ہے. آپ سے اول تو کسی غلطی کا امکان نہیں، اگر کہیں بربنائے بشریت کوئی رجحان پیدا ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. معصومیت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے، لہذا وہ معاملہ بہت آسان تھا. اب یہ ہے کہ نبی کوئی نہیں، معصوم کوئی نہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عقل کل ہوں اور سب کو میری پابندی جو ہے، میری اطاعت اور میرا اتباع اور مطابقت لازمی ہے. لہذا اب تو غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا غور و فکر کے ذریعے سے کہ کام ہو تو کس طور سے. جس زمانے میں یہ جماعتیں قائم ہوئی ہیں، جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت، اس وقت بھی تو بہت سی جماعتیں موجود تھیں. مسلم لیگ موجود تھی، جمعیت علماء اسلام موجود تھی، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اسی حلقہ دیوبند کے علماء میں سے، لیکن جمعیت علماء اسلام اس وقت موجود تھی، جمعیت علماء ہند. لیکن یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جو میرے سامنے نقشہ ہے کام کا، وہ اس راستے پر نہیں چل رہی ہے، وہ سیاست کے اندر ملوث ہے. وہ آزادی کی تحریک میں تو جمعیت علماء ہند جو ہے لگی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا. تو ایک کمی کا احساس کیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے کام شروع کیا اور تبلیغی جماعت کی بنیاد پڑ گئی. مولانا مودودی کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی پہلے کانگریس کی مخالفت میں مضامین لکھے، سمجھا یہ گیا کہ یہ گویا کہ مسلم لیگ کے حامی ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا اختلاف ظاہر کیا کہ مسلم لیگ خالص قومی جماعت بن کر رہ گئی ہے اور یہ دین کی طرف اور دین کے عملی تقاضوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہی، صرف مسلمانوں کے جو سیاسی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس نے اپنی تمام جدوجہد لگا دی ہے. لہذا انہوں نے ایک علیحدہ راستہ بنایا. تو جو حق پہنچتا تھا ان جماعتوں کو ایک علیحدہ ایک تشکیل کا، وہی حق آئندہ بھی ہمیشہ موجود رہے گا. میری اپنی تاریخ آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ میں نے تو اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں، ابتدائی زمانہ ہے نو عمری کا، تو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ کام کیا. پاکستان بنتے ہی کالج لائف شروع ہو گئی، کیونکہ 1947 میں میرا میٹرک کا امتحان تھا. پاکستان آئے اور آتے ہی کالج میں داخل ہو گئے، کالج لائف 7 برس وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ کام کیا، اس کے فوراً بعد جماعت اسلامی میں شامل ہو گیا. لیکن یہ کہ تقریباً 3 سال کے بعد یہ رائے میری بنی پختہ کہ جماعت اسلامی نے جس طرح سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے اور خاص طور پر انتخابات کی دلدل میں جو کود گئی ہے، تو اس سے یہ اپنے مقصد سے قریب ہونے کی بجائے دور سے دور تک ہو رہی ہے. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ میری رائے یہ غلط ہو، لیکن یہ کہ میری رائے تھی، دلائل کے ساتھ تھی، علی وجہ البصیرت تھی. لہذا اب اس جماعت میں نے یہ کوشش تو کی. مولانا مودودی مرحوم اس وقت بقید حیات تھے اور وہی امیر تھے، اپنی رائے ان کے سامنے رکھی، جماعت کے اجتماع میں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن جب معلوم ہوا کہ نہیں، انہوں نے طے کر لیا ہے وہ اسی راستے پر چلیں گے، تو ظاہر بات ہے ایک شخص یہ رائے رکھتا ہے کہ اس راستے پر چلنے میں وقت کا ضیاع ہے، وہ کیسے ساتھ رہے گا. لہذا میں نے علیحدگی اختیار کی اور اس کے بعد سے اپنے طور پر جو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. اور وہ جیسا کہ میں نے رات عرض کیا تھا، 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ خیال کہ ہم چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ایمان تو ہمیں حاصل ہے، یہ بڑا مغالطہ ہے. ہمیں ایمان پر توجہ کرنی ہوگی اور اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے, تو توجہ کو مرتکز کرنا ہوگا قرآن مجید پر. لہذا میری جو بھی 25 برس کی اس کے بعد کی یہ تاریخ ہے, اس میں یہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا, درس قرآن, اس کے کیسے ویڈیو کیسے, قرآن کانفرنس ہے, قرآنی تربیت گاہیں, یہ آپ کے علم میں, میں نے اس میں اپنے آپ کو لگایا. اس لیے کہ قرآن مجید ہی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہے. دوسرے یہ کہ ایک نظام کو بدلنے کے لیے ایک انقلابی جد و جہد درکار ہے, اور انقلابی جد و جہد کے لیے انقلابی جماعت ضروری ہے. اس کے قیام کے لیے ہم تنظیم اسلامی کے عنوان سے کوشش کر رہے ہیں. اب آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ یہ ایک عملی پہلو ہے انہی دو سوالوں کا, کہ ہر شخص کو اپنی جگہ پر سوچنا چاہیے. اول تو یہ کہ اس کا تصور کیا ہے, آیا وہ صرف دین کے انفرادی پہلوؤں ہی پر توجہ رکھتا ہے یا دین کے اجتماعی تقاضے جو ہے وہ بھی اس کے سامنے, آیا وہ صرف تبلیغ دین تک کام کرنا چاہتا ہے یا اقامت دین اور دینی انقلاب کی جد و جہد بھی اس کے پروگرام میں شامل ہے. پہلے اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا, پھر اسے دیکھنا ہوگا اپنے ماحول میں کہ اس طریقے کار پر یا اس مقصد کے لیے کون کون سی جماعتیں اس وقت برسر عمل ہیں, اور جس کے بارے میں دل گواہی دے دے کہ یہ ہے جا ہی جا, یہ صحیح طریقہ ہے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. البتہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے, غور و فکر جاری رکھنا چاہیے, کوئی تعصب نہ آ جائے کہ اب چونکہ میں ایک جماعت میں ہوں یا شامل ہو گیا ہوں تو اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اسی میں رہنا. نہیں, کوئی بات نہیں ہے, جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. اگر آج آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جماعت بہترین ہے, یہ طریقہ کار بہترین ہے, آپ آج اس میں لازمن شامل ہیں, لیکن اپنی آنکھیں کھولی رکھیں, غور و فکر جاری رکھیں, اپنے دماغ پر تالے نہ ڈالیں, اور تعصب جو ہے اس کے پردے کو اپنی آنکھوں پر نہ پڑنے دیں, غور و فکر جاری رکھیں. کل آپ کو محسوس ہو کہ نہیں صاحب اس سے بہتر یہ تو دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں, جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. ایک شخص ایک کاروبار کر رہا ہے, سوچتا ہے کہ یہ کوئی منفع بخش نہیں رہا معاملہ, اس کو وہ دکان بڑھاتا ہے اور کوئی اور سلسلہ شروع کر دیتا. تو اس طریقے سے جب ہمارا اپنا ذہن بن جائے گا کہ یہ کام کرنا ہے, یہ میرا فرض ہے, اب اس کے لیے چھان بین کرے گا ہر شخص اور پورے محنت کے ساتھ فیصلہ کرے گا کہ مجھے کس قافلے میں شریک ہونا چاہیے. ایک آخری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص, فرض کیجئے جو بھی قافلے چل رہے ہیں کسی وقت, ان میں سے کسی پر بھی مطمئن نہیں ہوتا, وہ سمجھتا ہے اس میں یہ کمی ہے, اس میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ کوتاہی ہے, اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ خود صاحب فکر آدمی ہے, اس کی کوئی اپنی سوچ ہے, کوئی اپنے معیارات ہیں جن معیارات پر کہ وہ تمام جماعتوں اور تحریکوں کو پرکھ کر ریجیکٹ کر رہا ہے. اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی سوچ اور اپنے فکر کو لے کر کھڑا ہو اور لوگوں کو دعوت دے کہ آؤ بھائی میرا ساتھ دو. میری سمجھ میں یوں آ رہا ہے کہ یہ کام کس طور سے ہوگا, یہ طریقہ کار ہے. لہذا اس کے اوپر جیسے ثابت جماعتوں کو حق تھا جماعت بنانے کا, اس شخص کو بھی حق حاصل ہوگا, اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے دین کا کام لے لو. لہذا ان چیزوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوشش صرف یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی مثبت بات لوگوں کے سامنے رکھیں. مثبت بات کے ضمن میں کہیں کہیں اپنے اختلاف رائے کا بیان کرنا بھی ناگزیر ہوتا ہے, لیکن ایک ہی ہوتا ہے کسی جماعت کی بےخنی کے اوپر آپ کمر کس لیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی مقصد کے لیے مختلف قافلے چل رہے ہیں, اختلاف رائے ہے طریقہ کار کا, لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہ گھسیٹی جائے, ایک دوسرے پر جو ہے سب و شتم نہ کیا جائے, گالم گلوچ نہ ہو رہا ہو, باقی یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر جو طریقہ کار سمجھ میں آ رہا ہے اس پر عمل پیرا رہے. امید یہ ہے کہ اس طریقے سے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی فاصلہ جو ہے وہ کم ہوگا, اگر خلوص و اخلاص. محمد یحییٰ داؤد صاحب, مجھے اس سے تو خوشی ہے کہ آپ حضرات نے اس قدر مفصل تحریریں لکھی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن کو اپلائی کیا ہے, وقت صرف کیا ہے, اور یقیناً آج کل لکھنے کی زیادہ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی, بہت کافی محنت سے یہ کام ہوا ہے. لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ وقت کی محدودیت ہے, اور اس میں اتنے طویل بات جب پڑھ کر میں سناؤں گا تو بہت سا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا. کل کے درس میں آخری حصے میں آپ نے جو یہ فرمایا کہ تبلیغی جماعت, جماعت اسلامی اور دیگر دینی اور اسلامی جماعتیں جو چھوٹے اور بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں, یعنی حاصل کچھ نہیں ہوا, تو عرض یہ ہے حاصل سے آپ کی مراد وہ حقیقی ایمان کی قوت اور ایمان پر یقین پیدا نہیں ہوا, یہ مراد ہے, یا یہ کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اقوام کے افراد اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکے. ان جماعتوں نے جو ٹارگٹ یا منشور لے کر چلے تھے وہ پورا نہیں کر پائے, ذرا مذاق کریں، کیونکہ کم سے کم تبلیغی جماعت میں نے یہ دیکھا ہے کہ خاص کر نئی نسل، طلبا اور ہر عمر کے لوگ بڑی تعداد میں نماز کے پابند ہوئے ہیں، اور قال اللہ قال الرسول یعنی احادیث کا مطالعہ اور سننا، داڑھی رکھنا اور انگریزی لباس ترک کر کے سادہ لباس اختیار کرنا، مسواک کا اہتمام اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو دین کی دعوت دینا بڑی کثیر تعداد میں اور منظم طور پر ہوا ہے اور ماشاءاللہ ہو رہا ہے، کیا یہ تھوڑا بہت اچیومنٹ نہیں کہا جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے میرے بیان سے شاید آپ کو مغالطہ ہوا، میں نے تبلیغی جماعت کو ایک علیحدہ کیٹیگری بنایا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ احیائی عمل جو شروع ہوا ہے اس میں ایک حصہ تھا قومی تحریکوں کا جن کے ذریعے سے آزادی حاصل ہوئی، اگرچہ وہ آزادی اس طرح کی مکمل آزادی نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے، لیکن بہرحال براہ راست غلامی سے ہمیں نجات ملی ہے اور اس سے بھی احیاء اسلام کے جذبے کو تقویت حاصل ہوئی. یہ ایک حصہ تھا. دوسرا حصہ علماء کرام کا ہے، اسی کے ساتھ میں نے بریکٹ کیا تھا تبلیغی جماعت کو، کیونکہ وہ اصل میں خالص دینی حلقے سے علماء کرام کی بنائی ہوئی جماعت ہے اور اس میں علماء کرام ہی کو اس کی قیادت اور اس کی رہنمائی کا منصب جو ہے وہ حاصل ہے. ان حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پر علماء کا رول، کہ انہوں نے دین کے جو اندر جو فتنے اٹھے ان کا بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا. حفاظت دین اور مدافعت دین جو ہے اس کا فریضہ انہوں نے سر انجام دیا، اور تبلیغی جماعت جو ہے وہ جہاں تک شعائر دینی کا تعلق ہے، اتباع سنت کا تعلق ہے، ان دونوں کاموں کے اندر اس کی پیش رفت ہے. یہ میں نے کل بھی تسلیم کیا تھا بڑی وضاحت کے ساتھ. البتہ ایک ہے احیائی تحریکیں. احیائی تحریکیں سے مراد وہ ہے جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے اٹھی کہ ہم اسلام کا بول بالا کریں گے، اسلامی نظام قائم کریں گے. وہ پورا نظام کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمای عرب میں بنفس نفیس قائم کیا تھا، یہ جو تحریکیں ہیں ان کو میں نے تھرڈ کیٹیگری قرار دیا تھا، جن میں مسجومی پارٹی، جماعت اسلامی، الاخوان المسلمون، عباد الرحمان، سعید مورسی کی تحریک، یہ تحریکیں ہیں در حقیقت جو تھرڈ کیٹیگری. ان کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ان سے بھی فائدہ تو بہت پہنچا ہے، بڑی کثیر تعداد میں نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے اسلام کے انقلاب کے لیے، جدوجہد اور موٹیویشن پیدا ہوئی ہے، لیکن ان تحریکوں کو ابھی کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. بڑی مانا کہ کہیں اسلامی نظام فی الواقع قائم نہیں ہوا، یہ نہیں کہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں خود انہی تحریکوں کی گود میں پڑا بڑھا ہوں، مجھے جذبہ ملا ہے انہی تحریکوں کے ذریعے سے ملا ہے، لہذا میں بے شمار نوجوان ہیں. میں تو خیر اب بڑھاپے میں کی طرف میں قدم رکھ چکا ہوں، اور اب اگلی نسل کے بڑی کثیر تعداد میں نوجوان ہیں، اور آپ ان کا مشاہدہ کریں گے. یورپ میں جائیں گے تو دیکھیں گے الاخوان المسلمین کے متاثرین اور جماعت اسلامی پاک و ہند کے متاثرین کثیر تعداد میں وہاں کام کر رہے ہیں، ایم ایس سی اور اسما میں بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں کی. تو کام تو ہوا ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا کہ پورا اسلامی نظام کسی ملک میں قائم ہو جائے، ہم دکھا سکیں دنیا کو کہ دیکھو یہ ہے اسلامی نظام، یہ اسلامی سیاست کا نقشہ ہے، یہ اسلامی معیشت کا نظام ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، قانون تعزیرات ہے، قانون دیوانی ہے، یہ پورا کا پورا کامل نقشہ کہیں پر قائم کر کے ہم نہیں دکھا پائے. اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ کامیابی نہیں ہوئی ہے. یہ ہے اصل میں میرے پورے موقف کو آپ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ کیا ہے، یعنی جہاں تک جو قومی تحریکیں تھیں، مسلم لیگ تھی، دین سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا. اسی طریقے سے آزادی کی اور تحریکیں چلی دنیا میں، ان میں جیسے کہ میں نے صدر ناصر کا ذکر کیا، انہوں نے تو عرب نیشنلزم کی بنیاد پر جو ہے وہ انگریزوں سے گلو خلاصی کرائی ہے، لیکن یہ کہ ان سے بھی اسلامی تحریک کو اور احیاء اسلام کو تقویت حاصل ہوئی ہے. جب مسلمان ملک آزاد ہو جائے گا تو اب اس میں امکان ہے کہ آپ اسلام قائم کریں، لیکن براہ راست انگریز کے غلام ہوتے، فرانسیسیوں کے غلام ہوتے، ولندیزیوں کے غلام ہوتے تو ہم شاید یہ بات بھی نہ کر سکتے جو آج بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. تو ان قومی تحریکوں سے بھی بہت کچھ ہوا. پھر یہ کہ خاص طور پر علماء کرام نے جو کام کیا ہے، تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے، اس کے اندر بھی بہت کچھ پیش رفت ہوئی. ان تحریکوں کے ذریعے سے بھی جماعت اسلامی، اخوان المسلمون، بہت سے نوجوان جو ہے ان کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوا اور اسلامی نظام پر اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارا نظام سب سے اعلیٰ ہے، ہماری سیاست، ہماری معیشت. لیکن وہ جو منزل ہے کہ کسی ملک کے اندر کامل اسلامی انقلاب آ کر کامل اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیا جاتا، اس میں ناکامی. یہ ہے میری صحیح صحیح پوزیشن. دوسرا سوال یہ ہے کہ کل مسلمانوں کے اور امت سابقہ کے عروج و زوال کے جو چار ادوار بتائے جو تقریباً 2000 سال کی مدت میں ہوئے، اور اب جو امت مسلمہ کا دوسرا دور زوال جس سے حال سے تعبیر کیا اور پھر کہا گیا کہ اب کچھ اشارے ریوائول کے بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ حضور کی میں پیشن گوئیاں اور حضرت مسیح کا ظہور اور بڑی جنگیں وغیرہ جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ آئندہ 500 سال یا 1000 سال میں وقوع پذیر ہو سکتی ہے یا لامحدود وقت بھی ہو سکتا ہے، کچھ اندازہ پیریڈ کا ہو سکتا ہے؟ میرا تو اندازہ یہ ہے کہ 100-125 سال سے زیادہ کی بات نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے حالات اس رخ پر اب جا رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے نا کہ وہی لطف جہاں پر کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مسیح قتل کریں گے دجال اکبر کو، وہی اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس بنا ہے لڈا، وہی بنا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل ہی کے آخر میں فرمایا فیضا جا باد الآخرت جینا بکم لفیفہ، ہم تم سب کو لپیٹ کر ایک جگہ پر لے آئیں گے، اور کہاں کہاں سے، روس سے اور امریکہ سے اور نہ معلوم افریقہ کے ممالک سے یہودی ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں. لہذا یہ تو اب نظر آ رہا ہے کنفرنٹیشن تو ہوگی، ایک جنگ فیصلہ کن ہونی ہے. اس کے مختلف جو ادوار ہیں وہ میں نے کل بہت ہی کیونکہ تیزی میں وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا. یہ دراصل مولانا سید حامد بھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے اور لاہور میں جامع مدنی آ کے وہ شیخ الحدیث تھے، محتمن تھے. انہوں نے مجھے بتایا تھا، بلکہ ایک تقریر کی تھی انہوں نے عید کے خطبے میں، جس میں انہوں نے کچھ احادیث کے حوالے سے مرتب کیا تھا کہ کیا احوال آنے والے ہیں. تو دو عظیم جنگوں کا ذکر وہ کہتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے، مختلف انہوں نے بہت سا مواد جمع کر کے نتیجہ نکالا کہ پہلے تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں ایک طرف مسلمان، یہودی اور عیسائی جمع ہوں گے، تینوں ایک طرف، اور بالمقابل بھی ایک ایسی قوت ہوگی جو ہوگی عیسائی ہی. اور یہ جنگ انتہائی خوفناک ہوگی، بہت بڑے پیمانے پر ہوگی. اس جنگ کے آثار اب نظر آ رہے ہیں بالکل. وہ نئی جو ایک لائن بن رہی ہے، یہ جو آپ خلیج فارس جس کو کہتے ہیں یا خلیج عربی، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، بس خلیج اس کو کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایرانی کہتے ہیں اس کو خلیج فارس کہو، عرب کہتے ہیں اس کو خلیج عرب کہو. بہرحال یہ جو ہے یہاں سے ایکسس بن رہا ہے، ایران کے اب تعلقات روس کے ساتھ استوار ہو رہے ہیں. معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک جانب جو ہے وہ روس اور ممکن ہے اس کے ساتھ کچھ حلیف ممالک ہو، اور دوسری طرف یہ اسرائیل بھی اور عرب ممالک بھی. اسرائیل کے ساتھ اب مفاہمت ہو رہی ہے، مصر نے مفاہمت کر لی، اب جارڈن مفاہمت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیلسطینین چھوٹی سی ریاست قائم ہو جائے، مفاہمت ہو جائے، تو امریکہ کے زیر اثر یہ ایک بلاک بن رہا ہے. اور وہ جنگ تو ہونی ہے. آج ہی کے اخبار میں شاید آپ نے دیکھا ہو کہ روس کے تیل کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی ہیں ایسے ہی معاملات کے اوپر، اور اس کو اب لامحالہ خلیج کی طرف جو ہے رخ کرنا ہے. اس وقت جو بھی شکل وہاں پر ہو رہی ہے اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. یہ جنگ اگر ہوئی تو انتہائی خوفناک ہوگی، جس کے لیے مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے. لیکن اس کے بعد جب اس میں فتح ہو جائے گی، اس جو اتحاد ہے یہودی عیسائی اور مسلمانوں کا اتحاد جو ہوگا، ان کو ایک فتح تو حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر یہودی جو ہے وہ حملہ کر دیں گے مسلمانوں پر، پھر ایک سیکنڈ فیز ہوگا اس وار کا. وہ ہے اصل میں کہ جس کے بارے میں احادیث میں صراحت آئی ہے کہ اس میں یہودی جو ہے ان کو ابتدا میں بہت کامیابیاں حاصل ہوگی اور مسلمانوں کو پے بہ پے شکستیں ہوگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے دروازوں تک یہودی پہنچ جائیں گے، لیکن یہاں سے ریورسل ہوگا، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر یہودیوں کو شکستیں ہوگی اور تمام یہودی ختم کر دیے گا. کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام انہی کی طرف بھیجے گئے تھے، رسولا الی بنی اسرائیل، اور ان کو حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے گا. چنانچہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضرت مسیح جب نازل ہوں گے تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے.